اضافہ فرمائے، آپ نے وظائف میں اضافہ کی خواہش ظاہر کی، پہلے آپ لکھیں کہ آپ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور کتنی مدت سے پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس مزید وظائف کے لیے کتنا وقت ہے، موجودہ وظائف زیادہ تو نہیں، اور گناہوں سے پرہیز اور اجتناب کی کوئی صورت تحریر فرمائیں۔ جواب میں تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں، فَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا آدمی جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جتنی دیر یہ مراقبہ کر سکی شروع کر لیں، پھر کچھ وقفہ وقفہ کے بعد جس شغل میں ہو اس آیت کو پڑھ کر دھیان کر لیا کریں، اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے احادیث کے 500,000 کی ذخیرے میں، جو 500,000 کا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے ہوگا، انہوں نے 4 احادیث کو منتخب کیا، جس میں ایک حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فہجرته الى اللہ ورسولہ، عمل کا ثواب نیت سے ملتا ہے، عمل کی صحت نیت کی وجہ سے ہے، عمل کے ثمرات نیت سے ملتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کی ابتدا میں رکھا ہے، جس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ حدیث طالب علموں کو نصیحت کرنے کے لیے رکھی ہے اور عام لوگوں کی نصیحت کرنے کے لیے رکھی ہے، کہ طالب علم اور عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات میں یہ بتلایا گیا کہ علم میں اخلاص کی نیت کرو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، جیسے امام غزالی کے بارے میں لکھا ہے، وہ جس مدرسے میں پڑھ رہے تھے، مدرسہ نظامیہ جو نظام الملک نے قائم کیا تھا عراق میں، وزیر صاحب مدرسہ کو دیکھنے اور نگرانی کے لیے آئے، سوال کیا، مختلف طلبا سے سوال کیا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کسی نے کہا میرا باپ قاضی ہے، کسی نے کہا میرا باپ عالم ہے، کسی نے کہا میں امامت کروں گا، میرا باپ امام ہے۔ امام غزالی سے پوچھا، طالب علم تھے، انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرا ایک اللہ ہے، اس ایک اللہ نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پر یہ لازم کیا کہ میں اس کی مرضی پر چلوں، میں اس کی رضا مندی پر چلوں، مرضی، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ ان کی مرضی کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ علم کے ذریعے سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی چیز ہے یہ نہیں ہے۔ تو وزیر نے کہا اگر ایک طالب علم نہ ہوتا تو مدرسے کو ہم بند کرتے۔ انما الاعمال بالنیات میں یہ بتلایا گیا کہ اپنی نیت کو خالص رکھو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی لیے. پھر آگے من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کو راضی رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راضی کرے گا. جیسے محمود غزنوی کے بارے میں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ خزانے میں سے جو لینا ہو لے لو, اپنے وزیروں سے کہا, اپنے خادموں سے کہا, کسی نے موتی لیا, کسی نے سونا چاندی لیا, اور ایاز کا نمبر آیا, انہوں نے محمود غزنوی پر ہاتھ رکھا, بس مجھے آپ چاہیے, اور یہ بتلایا کہ جب آپ میرے ہو گئے تو خدا نے آپ کے پاس سب میرا ہو گیا. محمود نے کہا دیکھو تم کہتے ہو کہ ایاز سے کیوں محبت کرتے ہو, یہ ان کی ہوشیاری کی وجہ سے, کتنے ہوشیار ہے یہ, نہ سونا لیا نہ چاندی لی اور نہ کوئی اور چیز لی, اور کہا کہ بس مجھے محمود چاہیے. تو سب خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں, اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے تو خزانوں میں سے دیں گے. ہاں کبھی کبھی ابتلا اور امتحان بھی آتا ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ سخت مصیبت انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے, پھر اب بہتر اور بہتر اس پر آتی ہے. امتحان الگ چیز ہے, لیکن امتحان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی محنتیں, مصیبتیں اور امتحانات اور ابتلاءات آئی تھیں. جب ان ابتلاءات امتحانات میں کامیاب ہو گئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سربلندی عطا فرمائی, یہاں تک کہ قیامت تک نماز کے اندر ان کا ذکر ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو باقی رکھا. تو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ انما الاعمال بالنیات کی روشنی میں تم اپنی نیت کو صاف رکھو. اور دکھانے کے لیے کام مت کرو, ریاکاری مت کرو, یہ مت کہو کہ لوگ میری تعریف کریں. جب اللہ کو راضی رکھو گے تو سارا مسئلہ آسان ہو جائے گا. پھر شہرت دینے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک انما الاعمال بالنیات میں یہ کہ اخلاص کے ساتھ کام کرو, اور دوسرا جز ہے فانما لامرئ ما نوى, ہر کام میں اچھی نیت کرو. یہ نہیں ہے کہ بس علم میں نے اچھی نیت کی بات ختم ہو گئی. ما نوا, چیزوں میں جتنی نیتیں ہیں ان نیتوں کا ثواب ملے گا. طالب علم ہے وہ کھانا کھاتا ہے, اس میں یہ نیت کرے کہ یہ قوت حاصل کرنے کے لیے ہے تاکہ میں پڑھ لوں. یا عام آدمی جب کھانا کھاتا ہے اس میں بھی نیت کرے, وہ گرم کپڑے پہنتا ہے تو اس میں یہ نیت کرے تاکہ میرا بدن گرم ہو, بیمار نہ ہو جاؤں. اور عمل کر سکوں نماز پڑھ سکو، کتاب پڑھ سکو. مشروب پیتا ہے اس میں یہ نیت کرے میں اس لیے پیتا ہوں تاکہ میرا معدہ دل ٹھنڈا ہو جائے، خوش ہو جائے اور کام کر سکوں. جوتا پہنتا ہے، چلتا ہے مسجد کی طرف، درسگاہ کی طرف، اس میں نیت کرے میں اللہ کے لیے چل رہا ہوں. اور گھر جاتا ہے تو نیت کرے والدین کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، واپس آئے تو یہ نیت کرے کہ میں اپنے علمی مرکز کی طرف جا رہا ہوں. تو مختلف نیتیں کرے اور مختلف نیتوں کا ثواب حاصل کرے. تو یہ اس میں دوسری نصیحت کی کہ طالب علم صرف علم میں نہیں دوسری چیزوں میں بھی مختلف نیتیں کر لیں. مسجد میں جاتا ہے تو یہ نیت کر لیں مسجد میں ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، مسجد میں تحیت المسجد پڑھوں گا، مسجد میں اذان سنوں گا تو جواب دوں گا، اقامت سنوں گا تو اقامت کا جواب دوں گا، دعا کروں گا، فرشتے میرے ساتھ ہوں گے، فرشتوں کو اچھی چیز لکھواؤں گا اور وہ میرا عمل لکھیں گے. جب میں چلوں گا تو میرے قدم لکھے جائیں گے آہستہ آہستہ، جلدی جلدی، قریب قریب قدم رکھوں گا. ہر کام میں وہ اچھی نیت کرے، جتنی نیتیں اتنے ثواب. یہ طالب علم کو اور عام لوگوں کو دوسری نصیحت ہو گئی. پہلی نصیحت اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، دوسری نصیحت صرف علم نہیں ہر کام میں بہت ساری نیتیں کر لو. اچھی نیت صرف علم میں نہیں دوسری چیزوں میں بھی کر لو. تو یہ اس میں دوسری نصیحت ہو گئی. تیسری، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس میں تیسری نصیحت کی. ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت حقیقی ہے، ایک ہجرت ظاہری ہے. ایک اعلیٰ درجے کی ہجرت ہے، ایک دوسری ہجرت ہے. اعلیٰ درجے کی ہجرت یہ کر لو، وہ کیا ہے؟ المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، ممنوعات سے پرہیز کرے، ناجائز کاموں سے پرہیز کرے. یہ اس کو ہجرت حقیقی کہتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا. طالب علم جا رہا تھا، راستے میں ایک عورت نے اس کو بلایا. اور اس سے کہا کہ ایک مریض ہے، اس کو دم کر لو. وہ اندر گیا، اس نے دروازے، عورت نے دروازے بند کیے اور کہا تم میرے ساتھ تم بدکاری کرو. اس نے کہا میں نہیں کروں گا. اس نے کہا میں تم کو نہیں چھوڑتی. اس نے کہا اچھا، مجھے بیت الخلا جانے کی اجازت دو. بیت الخلا گئے اور اس زمانے کے بیت الخلا تو ایسے نہیں تھے جیسے اس زمانے کے ہیں کہ گندگی اندر گئی اور ختم, وہ تو بالٹی کی طرح اور نیچے پڑی رہتی تھی. اسی کو لیا اور اپنے کپڑوں اور بدن پر ملا. جیسے وہ آیا تو اس عورت کو بدبو آئی, کہا یہ تو کوئی پاگل ہے, جلدی دروازہ کھول کر کے اس کو رخصت کیا اور بھگا دیا, بھاگ جاؤ تم پاگل ہو. وہ آیا اور وہاں وہ جو گنگا جمنا وہاں سے بہتا ہے اس کے اندر دریا میں نہایا, کپڑے بدلے اور سبق میں شریک ہوا. جب سبق میں شریک ہوا تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء اللہ میں سے تھے, سب بھائی ولی اللہ تھے, حضرت شاہ عبد العزیز, حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ رفیع الدین, حضرت شاہ عبد الغنی, چار بیٹے تھے, چاروں اولیاء اللہ تھے. مولانا عبد القادر, شاہ عبد القادر کے بارے میں لکھا ہے, اس زمانے میں شیعوں کا زیادہ چرچا تھا اور شیعہ غالب آ رہے تھے, تو جب مسجد سے دور کوئی سنی ان کو سلام کرتا تھا, سنی تو دور سے دایاں ہاتھ ہلاتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ سلام کے جواب میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, لیکن اگر کوئی دور ہو اور آواز نہیں سنتا, نہیں سن سکتا, تو پھر ہاتھ اٹھانا چاہیے, کوئی بات نہیں, زبان سے بھی کہے ہاتھ بھی اٹھائے. جب کوئی سنی سلام کرتا تھا دور سے تو حضرت دایاں ہاتھ اٹھاتے تھے, جب کوئی شیعہ سلام کرتا تھا بایاں ہاتھ اٹھاتے تھے. کہتے ہیں کافی شہید, بہت سارے شیعہ اس کی وجہ سے سنی بن گئے کہ دیکھو یہ تو عجیب بات ہے, جب بھی ہم سلام کرتے ہیں تو حضرت بایاں ہاتھ ہلاتے ہیں, اس سنیوں کے لیے دایاں ہاتھ, یہ ان کی کرامت تھی کہ وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے. حالانکہ لوگوں کے ساتھ تو خلط و اختلاط زیادہ نہیں کرتے تھے, اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی کوئی پوچھتا تھا کہ حضرت آپ کے خیال میں یہ مہینہ 30 کا ہوگا یا 29 کا, آج کل تو پہلے سے کچھ پتہ چلتا ہے اس لیے کہ حساب کتاب زیادہ ہو گیا, اس زمانے میں معلوم نہیں ہوتا تھا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی آپ معلوم کر لیں کہ شاہ عبد القادر نے جو تراویح پڑھائی ہے اس میں پہلی رات دو پارے پڑھے ہیں یا ایک پارا, اگر انہوں نے دو پارے پڑھ لیے تو معلوم ہوگا کہ 29 کا چاند ہوگا, انشاءاللہ ماشاءاللہ الگ بات ہے, اور اگر انہوں نے ایک پارا پڑھا ہے تو 30 کا مہینہ ہوگا. یہ بھی ان کی ایک کرامت تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے سے بتلاتے تھے دکھاتے تھے. اور سب بھائی اولیاء اللہ تھے, تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خوشبو محسوس کی اور فرمایا بھائی یہ کس نے خاص قسم کا عطر لگایا ہے کہ خوشبو آ رہی ہے؟ وہ طالب علم جس نے اپنے بدن پر گندگی لگائی تھی اور پھر غسل کیا تھا, کپڑے دوسرے کپڑے پہنے تھے, وہ دل میں سوچنے لگا کہ میں نے غسل کیا ہے لیکن ممکن ہے کسی جگہ پر گندگی لگی ہو, ادھر ادھر دیکھا گندگی تو کوئی نہیں, حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا نہیں بھائی گندگی کا نہیں خوشبو آ رہی ہے. پھر اس طالب علم نے اپنا قصہ سنایا یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے یہ کیا. اور ایک طالب علم تھا وہ دیہات میں رہتا تھا دیہات میں پڑھتا تھا. ایک شہزادی شکار کی لے گئی تھی اور راستہ گم کر دیا. راستہ گم کرنے کے بعد وہاں پہنچ گئی جہاں پر وہ طالب علم تھا. اب وہ خوبصورت شہزادی ہے اس کو جگہ دی اس کو اپنے ہاں ٹھہرایا. لیکن رات کو کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا کہ یہ خوبصورت شہزادی ہے میں اس کو پکڑ لوں میں اس کی قریب چلا جاؤں. نفس اور شیطان تو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس نے آگ جلائی اور جیسے اس کو غلط خیال آتا تھا تو آگ کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو جو اس آگ سے 70 درجے زیادہ ہے 70 مرتبہ دھویا گیا ہے پھر یہ آگ آئی ہے ہمارے پاس. جب اس کو میں برداشت نہیں کرتا تو میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں. تو یہ نمبر 3 المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ. تو یہ نصیحت ہوئی ہے کہ جو عام لوگ ہیں طالب علم ہے یا کوئی بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیز حرام کی ہوئی چیز سے بچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بدکاری کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ اس کو اپنی بیوی کے لیے پسند کرتے ہو؟ نہیں. اپنی بہن کے لیے؟ نہیں. اپنی بیٹی کے لیے؟ نہیں. اپنی پھوپھی کے لیے؟ نہیں. جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو جس کے ساتھ تمہارا ارادہ ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے اس کو کیسے پسند کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو صاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی وجہ سے بیان کی وجہ سے. تو یہ نمبر 3 نصیحت ہو گئی. اور نمبر 4 نصیحت یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے دین حاصل کرنے کے لیے ظاہری ہجرت بھی ہونی چاہیے. اپنے گھر کو چھوڑنا اور علم کے لیے جانا یہ ہجرت ظاہری ہے. اکابر میں سے اگر اپنے وطن میں اپنے شہر میں پڑھتے تھے پھر بھی اپنے گھر کو چھوڑتے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیوبند میں تھا اور دیوبند ان کا شہر ان کا قصبہ لیکن میں تکرار اور مطالعہ کی وجہ سے تقریباً رات کو 12 بجے گھر آتا تھا. پورا دن اور رات کو غائب. تو والدہ میرے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی تاکہ میرے لیے کھانا گرم کرے سالن گرم کرے. میں نے مشکل سے والدہ کو سمجھایا کہ آپ آرام سے سو جایا کریں اور فلان جگہ کھانا رکھیں تو گرم کرنے کی ضرورت ہو تو میں خود گرم کروں گا. تو جیسے صوفیہ کہتا ہے خلوت در انجمن, جماعت میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر بھی ایسا ہے جیسے اکیلے. اسی طرح اپنے شہر اور اپنی بستی میں ہے پھر بھی ایسے ہیں جیسے اکیلے. حضرت مولانا اعزاز علی صاحب فرماتے ہیں علام علی التجنب والتخلی فقلت اجیبهم هذا شعاری لقد طوفت في الآفاق دهرا وجبت البيد والقفر السحاري فإني لم أجد أحدا نسوحا يقيني من وقوعي في عواري ولكن الكتاب كتاب علم سميري في الليالي والنهاري. بس کتاب کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے اور یہ میرا ساتھی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ظاہری ہجرت. ظاہری ہجرت اپنے وطن سے ہو یا اپنے گھر سے ہو اور گھر میں تعلق کم ہو, دین کے ساتھ اور علم کے ساتھ تعلق زیادہ ہو. مجھے دنیا سے کیا مطلب, یہ معہد ہے وطن اپنا, مروں گا میں کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا, جیسے کسی نے کہا ہے. اور نمبر پانچ یہ فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ, اس کے بعد ہے فمن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة یتزوجها یا ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. جو دنیا اور مال کے لیے ہجرت کرتا ہے تاکہ اس کو حاصل کرے, تو یہ نمبر پانچ بتایا کہ آپ کی ہجرت مالی نہیں ہونی چاہیے. مال کی طرف آدمی کا میلان اور رغبت زیادہ ہوتی ہے. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. جس کے پاس مال ہے اس کی طرف لوگ لپکتے ہیں جاتے ہیں, جس کے پاس مال نہیں چھپتی. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. جس کے پاس ذهب ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں, جس کے پاس سونا نہیں لوگ اس سے بھاگتے ہیں. رأيت الناس منفضا إلى من عنده فضا ومن لا عنده فضا فعنه الناس منفضا. جس کے پاس فضا ہے لوگ ان کے پاس آتے ہیں, جس کے پاس فضا نہیں لوگ اس سے بھاگتے ہیں. فرمایا کہ ہجرت مالی نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, فلان جگہ سے, فلان جگہ سے, اس لیے آیا ہوں تاکہ مجھے مال مل جائے. نہیں, مجھے علم مل جائے, مجھے دین مل جائے. اگر انگلش کی نیت ہو کہ انگلش سیکھ لوں, یہ بھی دین کے لیے, اس لیے کہ انگلش کی ضرورت پڑتی ہے, انسان کی زندگی میں پڑتی ہے, تبلیغ اور دعوت کے لیے پڑتی ہے, کسی سے بات چیت کے لیے پڑتی ہے. ابھی تو انگلش زبان تقریباً انٹرنیشنل بنی ہوئی ہے. انٹرنیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک کو اس کی ضرورت ہو. تو اب چائنا میں جائے تو انگلش کے بغیر کام نہیں چلے گا, وہاں بھی کمپنی ہے, کمپنی کا مینیجر ہے, کمپنی کا ڈائریکٹر ہے, دوسرے لوگ ہیں. اس لیے اب وہ نوجوانوں کو خوب سکھا رہے ہیں. کسی زمانے میں جرمنی ہے, فرانس ہے, وہ اپنی زبان کو اعلیٰ درجے کی زبان سمجھتے تھے, اب وہ بھی مجبور ہو گئے. اور پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش وغیرہ تو ہے ہی غلام, وہ تو ذہنی غلامی میں مبتلا ہے. وہ اگر انگلش کی نیت سے آ جائے تو یہ بھی دین کی نیت ہے. اس لیے کہ بھائیوں حدیث میں علم دین اور علم دنیا کی تقسیم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ دین کا علم ہے تو اچھا ہے اور دنیا کا علم ہے تو برا ہے, یہ تقسیم نہیں. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. لوگ کہتے دین کا علم علم ہے اور دنیا کا علم علم نہیں ہے, بلکہ دنیا کا علم صنعت ہے, یہ بھی گپ شپ ہے. علم کی جو 20 تعریف ہی کی گئی, ہر ایک تعریف دنیاوی علم پر بھی صادق ہے, دینی علم پر بھی صادق ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. بلکہ علم میں تقسیم ہے علم نافع اور علم غیر نافع کے اعتبار سے. جو نافع ہے, ڈاکٹری کسی نے سیکھ لی وہ نافع ہے, کسی مولوی کی خدمت کی, کسی طالب علم کا علاج کیا, کسی مسکین و فقیر کا علاج کیا, کسی مریض کی خدمت کی, بس وہ علم نافع بن گیا. اور جو دین کا علم ہے, اگر وہ اس نیت سے ہے کہ مجھے تو تنخواہ کم دے رہے ہیں, میں دوسری جگہ جاؤں گا زیادہ تنخواہ مجھے ملے گی, حالانکہ گزارا اچھی طرح ہو رہا ہے, تو اس نے اس علم دین کو دنیا بنایا. اب فلکیات کا علم, اس کو لوگ دنیا کا علم سمجھتے تھے, لیکن ہم اور طالب علموں کو یہ معلوم نہیں چاند کب پیدا ہوگا, کیسے پیدا ہوگا, کتنے گھنٹے کا ہوگا. تو بھائی یہ تو دنیا کا علم ہے لیکن دین کے لیے ہے, نافع ہے. جب نافع بن گیا تو یہ علم دنیاوی علم ہو لیکن نافع بن گیا. جغرافیہ کا معلوم نہ ہو, جغرافیہ تو دنیا کا علم ہے, کون سا ملک کہاں واقع ہے. اور ہمیں معلوم نہ ہو, ہم سے کوئی پوچھے بھائی فلان نیشاپور کہاں ہے, فلان جگہ کہاں ہے, ہم کہیں گے بھائی زمین کی اوپر آسمان کی نیچے, تو یہ تو بیکار کا. تو دین دنیا کا علم جس کو ہم سمجھتے ہیں, اس میں سوچ لو کہ وہ نافع ہے یا نہیں. نافع ہو تو وہ دین کی طرح بن گیا, نافع نہیں ہے تو ہمارا دین کا علم ہو اور نافع نہ ہو تو وہ دنیا کا بن گیا, بیکار ہو گیا. تلوی توزے ہے اور ہمارے ہاں اوپر کی اونچی کتابیں ہیں, ان کا کیا فائدہ, کچھ فائدہ نہیں. تو ہم نے پڑھی ہے اس لیے کہہ رہے ہیں, پڑھی ہے اور پڑھائی بھی ہے. تو اسی طرح چاند کی پہ اوقات کو دیکھے بھائی, فجر صادق کس وقت ہے, 18 درجے پر ہے, 15 درجے پر ہے. 18 اور 15 کو کوئی جانتا نہ ہو تو کیا کرے گا. تو یہ ہے فلکیات کا علم بن گیا دنیا کا علم ہے, کیونکہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے بلکہ معاون ہے. لیکن یہ علم جب نافع ہو مفید ہو تو یہ علم دین کا بن گیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا, یہ نہیں فرمایا علما دینیا او دنیویا. علم نافع ہو, وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو, لیکن مفید ہے. حساب یہ دنیا کا علم ہے. ایک طالب علم حساب نہیں جانتا, ضرب کیا ہے, تقسیم کیا ہے, فلان چیز کیا ہے, تو وہ سراجی کہاں سمجھے گا. تو یہ علم نافع بن گیا. علم ہندسا ہے, جیومیٹری ہے, یہ سب. ہاں اگر وہ کفر و خراب علم ہے, ڈارون کا نظریہ, ڈارون نے کہا انسان کیڑا تھا, وہ کیڑے سے ترقی کر کے مینڈک بن گیا, اور مینڈک سے ترقی کر کے انسان جو ہے بندر بن گیا. بندر کی وہ خاص قسم کہ جو ہاتھ اور پیر چلاتا ہے, ہاتھ سے کوئی چیز لیتا ہے دیتا ہے, بن مانس, اردو میں اس کو بن مانس کہتے ہیں. انگلش میں کیا کہتے ہیں عبد القادر صاحب؟ بن مانس,
ببون,
شازی,
ببون
جی,
ببون, ببون,
ببون,
ببون.
یہ علم ہے. اب یہ علم علم نہیں ہے, یہ گپ شپ ہے. تو ان کی علم میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا علم نافع ہے کون سا علم نافع نہیں ہے. جو نافع ہے وہ لے لو, جو نافع نہیں ہے اس کو پھینک دو, ختم کرو. اللہم انی اسألک علما نافعا, اور علم نافع کا نتیجہ کیا ہے؟ عملا متقبلا. وہ علم جو عمل کا وسیلہ بن جائے وہ علم نافع ہے, اور جو علم عمل کا وسیلہ نہ بنے وہ علم غیر نافع ہے. معلوم ہے کہ جماعت سنت موکد ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو کیا فائدہ, اور ورثا واسعا یہ بھی معلوم ہوا کہ جب علم نافع ہو تو اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کرے گا. وشفاء من کل داء یہ بھی معلوم ہوا کہ علم میں مشغول رہو گے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا. اگر سبق کو بوجھ سمجھتے ہو, کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا, جیسے ایک روایت میں آتا ہے لا تتمارضوا فتمرضوا, تم زبردستی مریض مت بنو اور نہ واقعی مریض بن جاؤ گے. طالب علم ہو یا استاد ہو تو پھر کام خراب ہو جائے گا. تو یہ بھی بتایا کہ اگر علم کو اچھی طرح پڑھو گے, دین کو اچھی طرح پڑھو گے, اس پر عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں شفاء من کل داء, بیماری سے اللہ تبارک و تعالی شفا دیں گے. اور مجھے تو یہ تجربہ ہے, جیسے اسباق ختم ہو جاتے تو گلا خراب ہوتا ہے, بیماری ہو جاتی ہے. جیسے اللہ کی فضل سے سبق شروع ہو جاتا ہے تو بیماری ہم چلی جاتی ہیں, اور اللہ تعالی صحت عطا فرماتے ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نمبر پانچ یہ بتلایا کہ فمن کانت ہجرته الی الدنیا, جو ہجرت ہو کر کے وطن ہو, اپنے وطن کو چھوڑنا ہو, تو آپ کی ہجرت مالی نہ ہو, او الی امرأة یتزوجها, اور آپ کی ہجرت جمالی نہ ہو, ہجرت مالی نہ ہو ہجرت جمالی نہ ہو. اور ہجرت جمالی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہجرت جمالی میں مبتلا ہو گئے پھر سب رہ جائے گا, سب چیزیں رہ جائیں گی. کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ بہت ہی خوبصورت تھے, مشہور ہیں, اس لیے امام ابو یوسف ابو حنیفہ دونوں مل جائے تو ان کو شیخین کہتے ہیں, کیونکہ دونوں امام محمد اور امام ظفر سب کے شیخ ہیں. اور جب امام ابو حنیفہ اور امام محمد مل جاتے ہیں تو ان کو طرفین کہتے ہیں, اس لیے کہ امام محمد کو امام ابو حنیفہ کنارے پر بٹھاتے تھے خوبصورتی کی وجہ سے, تاکہ ان کے چہرے پر نظر نہ پڑے. اعلیٰ درجے کی اولیاء اللہ تھے, اور ان کی بیوی ایسی نہیں تھی کہ کسی چھوٹے طالب علم نے, جنہوں نے ان کی بیوی کو دیکھا تھا, جب وہ بڑا ہو گیا تو امام محمد سے کہا کہ حضرت آپ تو انتہائی خوبصورت ہیں اور آپ کی بیوی تو ایسی نہیں ہے, بچپن میں دیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو اسی لیے میں نے یہ مبسوط لکھی, مبسوط جامع ہے زیادت بصیر, میں نے مبسوط لکھی ہے, جامع کبیر ہے جامع صغیر ہے, زیادات ہے سیاری کبیر ہے سیاری صغیر ہے, اتنی کتابیں میں نے اس لیے لکھی ہیں کہ اس مکمل توجہ اس طرف نہیں ہے, مکمل توجہ کتابوں کی طرف ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اعمش کی بیوی بھی انتہائی خوبصورت تھی, اور اعمش تو یہی ہے جس کی آنکھیں خراب ہو, جس کی آنکھوں کو دیکھ کر آدمی سوچ لے کہ کیسی آنکھیں ہیں. تو ان سے بھی کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی تو ایسی نہیں, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کو جنت عطا فرمائیں گے اس لیے کہ وہ میرے ساتھ صبر کر رہی ہے اور میرے ساتھ خوش ہے, اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جنت عطا کریں گے اس لیے کہ میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گھر میں خوبصورت بندہ بٹھایا. ہجرت مالی نہیں ہونا چاہیے اور ہجرت جمالی نہیں ہونا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسری محدثین نے اس حدیث کے اندر گویا کہ 6 نمبر بنائے. تو فرماتے ہیں کہ ایک یہ امام ابو داود نے جن احادیث کو اور امام ابو حنیفہ نے جن احادیث کو منتخب کیا, ابو داود نے 4 کو منتخب کیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 5 کو منتخب کیا. اس میں سب سے پہلی حدیث ہے حدیث النیت اور حدیث الاخلاص. چونکہ سال شروع ہو رہا ہے اور سال کی ابتدا میں آدمی یہ نیت کرے کہ یہ سال جو شروع ہوا اس میں اے اللہ ہم آپ کی مرضیات, جس کام سے آپ راضی ہو اس پر عمل کریں گے, وہ کام کریں گے جس سے آپ ناراض ہوں اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے, جو کام کریں گے آپ کی رضا کے لیے کریں گے. یہ اس حدیث کا خلاصہ. تو حضرت نے فرمایا, سوال میں سائل نے کہا دل چاہتا ہے کہ آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزاروں, ناچیز ایک چھوٹے سے مدرسے میں دین کی خدمت کرتا ہے, اخلاص کے لیے دعا فرمائیں. فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں, وقت میں گنجائش ہو تو تبلیغ میں چلہ کے لیے چلے جائیں, جب ماحول اچھا ہوتا ہے تو اخلاق اور اعمال بھی اچھے بنتے ہیں. آپ کو جو کچھ اس ناکارہ سے محبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذریعہ بنائے, ہمیشہ عافیت سے رکھے, خدمت دین میں ترقی دے, اخلاص اور استقامت دے. اخلاص اللہ کے لیے کام کرنا, استقامت کا مطلب اچھے عمل پر جم جانا. استقامت میں کہتے ہیں اللہ تروغ روغان سعالب, جیسے لومڑی کبھی ایک طرف بھاگتی ہے کبھی دوسری طرف بھاگتی ہے, اس طرح نہ ہو بلکہ اچھے کام پر جم جائیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا اب چھوڑ دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے, آدمی جس کام کو شروع کرے وہ کام پھر جم کر کرنا چاہیے, اچھی طرح کرنا چاہیے. بیماری ہو تو الگ بات ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو رات تہجد کے لیے نہیں اٹھے تھے, ایک عورت نے کہا کہ ابھی وہ خراب عورت تھی ابو لہب کی بیوی, کہ شیطان نے ان کو چھوڑا نہیں اٹھایا, تہجد کے لیے نہیں اٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کی وجہ سے تو آدمی کبھی نہیں اٹھتا, تو یہ فرض اور مستحب میں یہی فرق ہے. فرض کو آدمی کسی عذر اور بیماری کی وجہ سے نہیں چھوڑتا بلکہ فرض ادا کرنا پڑتا ہے, کھڑے ہو کر نہ ہو تو بیٹھ کر, بیٹھ کر نہ ہو تو لیٹ کر, لیٹ کر نہ ہو تو اشارے سے نماز پڑھے, لیکن پڑھے گا. اور جو کام مستحب نفل کے درجے میں ہے سنت کے درجے میں ہے وہ اگر مجبوری ہو تو چھوڑ دیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رات کو نہیں اٹھی تھی. فرمایا اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت دے دے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر دین کے اوپر مضبوط اور جمے رہیں تو ان کے اوپر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں لا خوف علیکم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نون پر غم آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے.